مسائل میں ہماری گفتگو روزے کے مسائل کے متعلق شروع ہوئی تھی اور ان کے مسائل کی کمپلیکس ہے، اس لیے گفتگو کے آغاز بھی تھے آج کے مسائل ہماری شریعت کے اعتبار سے روزہ اتادی پر بازی تھی جس میں بالغ ہیں، عاقل ہیں، تندرست ہیں، متاثر نہ ہو، حاضر ہیں، بے ہوش نہ ہو، اور عورت ہے تو اس کے خون حیض جو خون کے ساتھ نہ آ رہا ہو۔ جب یہ چھ باتیں موجود ہیں تو اس صورت کے اندر واجب ہے شخص کے اوپر روزے کا رکھ لیں، اور اگر جان بوجھ کر روزے کو ترک کرے گا تو نہ صرف یہ کہ روزے کو قضا کرنا پڑے گی بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ البتہ اس کے بعد اس دن کے اندر یہ چھ باتیں ہیں ان پر سے روزہ واجب ہے، لیکن اس مسئلے کے لیے سے دنیا کے ہر شخص کے روزہ واجب ہے۔ البتہ روزہ صحیح ہونے کی یہ اہم شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مومن بھی غیر مومن پر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، تقریباً تمام مسلمانوں کے نزدیک ہر عبادت واجب ہوتی ہے سوائے امام ابو حنیفہ، کیونکہ نزدیک غیر مسلم کے اوپر کوئی عبادت واجب نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی دینی امام اور ہمارے کفا کے مطابق ہر انسان کے اوپر یہ بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، ہر عبادت واجب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو اس صورت میں روزہ اس کا بالکل فرق ہے، بلکہ روزہ صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایسا اشیاء مومن ہو، اور مومن کی تعریف یہ مومن وہ ہے کہ جو اصول دین کو بھی مانتا ہو، اصول مذہب کو بھی مانتا ہو، اور ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو۔ اصول دین یعنی توحید، نبوت اور قیامت، اصول مذہب یعنی حج، اصول دین جو دین ہے اس کو بھی مانتا ہو، اصول مذہب جو دو ہیں ان کو بھی مانتا ہو، اور ضروریات مذہب جیسے کسی کا انکار نہ کرتا ہو۔ ایسا کیا مومن ہے کہ ایسا سے پانچ گناہوں کے اندر مبتلا اگر بھی مومن نہ ہو۔ تو بہرحال روزہ صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مومن بھی ہو، غیر مومن اگر روزہ رکھے گا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر غیر مومن کوئی مسلمان ہے اور وہ روزے کی حالت کے اندر اپنے گزشتہ عقیدے کو چھوڑ کر ایمان لے آتا ہے اور مومن بن جاتا ہے تو جو روزہ اس نے اپنی شرح کے مطابق شروع کیا تھا اس کو مکمل کرنا واجب رہتا ہے۔ نابالغ بچے کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے، البتہ وہ روزہ رکھے تو بالکل صحیح ہے۔ نابالغ بچہ اگر روزہ اس نے شروع کیا اس وقت تک نابالغ، جس وقت نماز صبح کا وقت آیا، نیت کا وقت آیا، وہ نابالغ ہے، تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد وہ بالغ ہو، روزہ اس نے شروع کر دیا تھا، بالغ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس روزے کو مکمل کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ دن میں جس وقت چاہے اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے، کیونکہ نابالغ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے روزے کو جس وقت چاہے وہ توڑ۔ روزے کی جو چار پانچ چھ شرطیں ہیں، جو بالغ ہو، عاقل ہو، تندرست ہو، حیض و نفاس سے خالی ہو، متاثر نہ ہو، اس پر روزہ واجب ہے۔ البتہ پانچ آدمی ایسے ہیں جن کو شریعت کے اندر اجازت دی گئی ہے، بوڑھے کو، پیاسے کو، ایسی عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور مریض، ان پانچ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو یہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں رہا، صحیح ہو سکتا ہے اس کا روزہ اگر وہ رکھے، لیکن اس پر واجب نہیں رہا۔ یا روزہ رکھ تو سکتا ہے بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت، لیکن رکھنے میں بہت ہی پریشانی اور دقت، بہت ہی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اسلام کے اندر لا حرج فی الاسلام، اسلام میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے،
اس لیے ایسا بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کے قابل تو ہیں لیکن بہت ہی زیادہ تکلیف اٹھانا پڑے, اس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے. البتہ اگر نہیں رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مد اللہ کی راہ میں اس کو فدیہ کرنا پڑتا ہے. وہ بوڑھا شخص کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس کو بہت زیادہ دقت و پریشانی اٹھانا پڑے, اس کے اوپر ایک مد اللہ کی راہ میں دینا واجب. اور وہ بوڑھا جو رکھ ہی نہیں سکتا اس کے اوپر کوئی فدیہ یا کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں. مد کے معنی ہے تقریباً 3/4 کلو, 3/4 کلو یا تقریباً 13 کلو. یہ دیر اور جیسا کہ گزشتہ ہفتے یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ ہر روزے کے بدلے میں 3/4 کلو گندم خریدنے کے بجائے اس کی قیمت کسی کے حوالے کریں. اگر آپ قیمت کسی کے حوالے کریں گے تو واجب یہ ہے کہ دوبارہ اس فدیے کو نکالے, چاہے 10 سال یا 12 سال یا 15 سال یا 20 سال گزر چکے. بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے شرعاً کہ آپ فقیر کو ولی گندم دیں. البتہ اس میں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو گندم دینا چاہتے ہیں اس کو آپ اپنی طرف سے وکیل بنا دیجیے کہ میں تم کو وکیل بناتا ہوں کہ تم گندم خرید کر اپنے استعمال میں لے آؤ. اگر آپ یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ میں تم کو اپنا وکیل بناتا ہوں کہ فقیر کو جس کو آپ کو دینا ہے, اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا مصروفیت ہے یا آپ کا دل نہیں چاہتا بولے یا آپ اس کو خود نہیں دینا چاہتے بولے, تو آپ کو یہ اختیار ہے, ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا وکیل بنائیں کہ میں تم فقیر کو اپنا وکیل بناتا ہوں کہ یہ پیسے لے لو اور ان پیسوں کا گندم خرید کر فدیے کے طور پر خود بھی قبول کرو. اب آپ اس کو وکیل بنا دیجئے, اگر وہ عادل ہے تو اس کے بعد پلٹ کر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس نے خریدا یا نہیں خریدا. غیر عادل ہے تو اس صورت میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ یقین کریں کہ اس نے خریدا ہے اور خرید کر خود اپنے استعمال میں لے کر آیا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین کے حوالے کر دیں, مجتہد کے وکیل کے حوالے کر دیں یا مجتہد کے معزوم کے حوالے کر دیں پیسے, کیونکہ وہ عادل ہوگا. عادل کے آپ نے حوالے پیسے کر دیے, اب یہ اس کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ خود خریدے اور خریدنے کے بعد مجتہد کے حوالے کرے. اور اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے مستحق کو دے دوں تاکہ بعد میں اس پر احسان جتانے کا موقع مل سکے, تو یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ خود وہ جنس خریدیں اور خرید کر اس کے حوالے کریں یا اس کو وکیل بنائیں اور یہ تحصیل کریں کہ اس نے سامان خرید کر. دوسرا آدمی جس کو شریعت میں یہ اختیار ہے کہ وہ روزہ چاہے رکھے چاہے نہ رکھے, اس شریعت کی سہولت ہے. ایسا شخص جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے کہ بغیر پانی کے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا جو روزہ ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس روزے کو مکمل کرنا, شریعت کی طرف سے اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے اور چاہے نہ رکھ سکتا. جس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے تو اس پر کوئی جرمانہ کوئی فدیہ کچھ نہیں. روزہ رکھ سکتا ہے لیکن پیاس کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو جائے, اس کو بہت دقت و پریشانی اٹھانا پڑے گی, وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بدلے میں اللہ کے راہ میں ایک مد یعنی 3/4 کلو فدیہ دے. اگر رمضان کے بعد مثلاً پیاسا آدمی نے گرمی کے مہینے میں زیادہ پیاس رکھتی ہے, سردی کے مہینے میں روزہ بھی 10 گھنٹے کا ہوتا ہے, پیاس بھی کم لگتی ہے. اگر پیاسا یا بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت رمضان کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے روزے کے قضا کر دیں, بوڑھا ہے, گرمی کا مہینہ ہے, مئی جون کا جولائی کا مہینہ ہے, اس کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے, دسمبر کے مہینے میں وہ رکھ سکتا ہے. پیاسا ہے, گرمی میں بہت پیاس لگتی ہے لیکن سردی کے مہینے میں وہ رکھ سکتا ہے. تو ان لوگوں میں سے پیاسے کے لیے یہ واجب ہے کہ جب کبھی وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو روزے کی قضا وہ کرے. بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کو شریعت کی طرف سے بالکل آسانی ہے کہ اگر وہ بعد میں قابل بھی ہو جائے تب بھی اس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے قضا کرے یا قضا نہ کرے, اس پر کوئی گناہ نہیں آئے گا. تیسری ہستی کے جس کو شریعت کی طرف سے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا وہ ہے ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ, عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو یہ یقین ہے یا 90% خیال ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو نقصان پہنچے گا، یا خود عورت کو نقصان پہنچے گا، یا اس کے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچے گا، یا دونوں کو نقصان پہنچے گا. البتہ اس مسئلے میں ایک فرق اتنا کہ اگر خود کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور کوئی فدیہ وغیرہ اس پر نہیں دے. بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو روزہ تو نہ رکھے، البتہ ہر روزے کے بدلے میں وہی تین چوتھائی کلو اللہ کے راستے میں کوئی چیز گندم جو وغیرہ دے. نقصان کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے گا اور یہ صحت مند ہو جائے گی، اس پر واجب ہے کہ اپنے ان روزوں کے پتا رکھے کہ جو اس نے چھوڑ دیے. چوتھی ہستی کہ جس کو شریعت کی طرف سے سہولت دی گئی ہے روزہ نہ رکھنے کی، وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے یا کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے جس کا کام دودھ پلانا ہے، ایسی عورت کو اگر یہ یقین ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو میرے جس بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود مجھ کو نقصان پہنچے گا، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ رمضان کے بعد اس روزے کے قضا کرنا پڑے. البتہ فرق یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر خود کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو روزہ بھی نہیں ہے، فدیہ بھی نہیں، قضا بھی نہیں. بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو روزہ تو نہ رکھے، البتہ روزے کے قضا کرے اور ہر روزے کے بدلے میں روزانہ فدیہ دے دی رکھے. شریعت کے فائدے اور شریعت کی سہولت کو دیکھتے چل رہے. پانچواں شخص مریض یا بیمار، جو شخص بیمار مریض اور اس کو یہ یقین ہے یا خیال ہے، 90% 60% تک اس کو یہ خیال ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھ کو نقصان پہنچے گا، یا میرا مرض جو ہے بڑھ جائے گا، یا ابھی فرض کیجیے اس کا درجہ حرارت ٹیمپریچر 100 ڈگری ہے، روزہ رکھا تو 102 ہو جائے گا، یا مرض تو نہیں بڑھے گا، البتہ مرض کے صحیح ہونے کا زمانہ بڑھ جائے گا کہ پہلے میں 2 ہفتے میں صحیح ہو جاتا، روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھ کو 2 مہینے لگے، یا یہ ہو کہ نہیں تندرست آدمی ہے لیکن اس کو یقین ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میں بیمار پڑ جاؤں گا، یہ یقین ہو. ان تمام صورتوں کے اندر اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو روزہ اس کا بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کو نہ رکھے، روزے کو چھوڑ دے، جب کبھی تندرست ہو جائے گا اس وقت اس کے اوپر روزہ رکھنا، روزے کے قضا کرنا واجب ہو جائے گا. تندرست آدمی کا مسئلہ آ گیا تو یہ بات واضح رہے کہ تندرست آدمی کو اگر صرف یہ خیال ہو کہ میں تھوڑا کمزور ہو جاؤں تو کمزوری جو ہے وہ روزے کو معاف کرانے کا سبب نہیں بن سکتی، البتہ یہ یقین ہو کہ مجھے بہت شدید نقصان پہنچے کہ میں کام کاج کے قابل نہیں رہوں گا، یا 2 مہینے جس طرح تک بڑھ جاؤں گا، یا میں بیمار ہو جاؤں گا، تو تندرست آدمی کو بھی یہ اختیار ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب اس قابل ہو جائے کہ روزے کی قضا کر سکے اس وقت اپنے روزے کی قضا کرے. بیمار کا ایک مسئلہ اور کہ اگر ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ تم روزہ رکھو گے اور تمہیں نقصان ہوگا، لیکن اس کو خود یقین ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا، تو ڈاکٹر کی بات نہیں مانے گا بلکہ اپنے یقین پر عمل کر کے روزہ رکھے گا. یا اس کے الٹ مسئلہ، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم روزہ رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خود مریض کو یقین ہے کہ روزہ رکھوں گا میں تو مجھ کو نقصان ہوگا، ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے. جس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے یقین پر عمل کر کے روزہ نہ رکھے اور ڈاکٹر کی بات کو نہ مانے. اب اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ کہ اگر کسی کا پیشہ ایسا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کام کے درمیان روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے درمیان پیاس بہت لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے یا کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے روزہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور روزگار نہیں، یہ شریعت کی سہولت. ایک پیشہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کہ مثلا پانی کے جہاز کے انجن روم کے اندر اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا، اور اس کے علاوہ کوئی اور پیشہ آپ کو نہیں مل سکتا، اگر آپ اس نوکری کو چھوڑ دیں گے کوئی اور نوکری آپ کو اس وقت نہیں مل سکتی، تو اس وقت آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہے آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. البتہ اگر آپ روزہ چھوڑ دیں گے تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے واجب کہ روزے کی حالت میں صرف اتنا پانی پیئیں کہ جس سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے کہ گرمی کی شدت ہے اس جگہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. صرف اتنا پانی پیئیں کہ جس سے آپ کی گرمی کی شدت ختم ہو جائے. اس کے علاوہ نہ کھانا کھا سکتے ہیں, نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں, لیکن روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں جب کبھی دوسری نوکری مل جائے یا اسی نوکری کے اندر اتنا وقت مل جائے کہ آپ اس کو چھوڑ کر روزہ رکھ سکیں, تو اس صورت کے اندر روزے کے قضا کرنا واجب رہے گا. اب ایک مسئلہ اور اس کے بعد ہم ان چیزوں پر آئیں گے کہ جو روزے خود چھوڑ دیں. وہ مسئلہ یہ کہ پانچ ایسے آدمی ہیں جن پر روزہ واجب نہیں, لیکن ان کے لیے انتہائی تاکید ہے کہ روزہ نہ رکھیں, پھر بھی تمام دن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو روزے دار کے لیے حرام ہو. پہلا وہ آدمی کہ جو ظہر کے بعد اپنے گھر واپس پہنچ گیا ہے سفر کر, اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن اس کے لیے مستحب انتہائی تاکید ہے کہ تمام دن کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا ایسا بیمار آدمی کہ جو ظہر کے بعد صحیح ہو گیا تندرست ہو گیا ہے, یہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن بچنا اس کے لیے مستحب. تیسرا ایسا آدمی کہ جو ظہر سے پہلے سفر سے آ گیا ہے لیکن راستے میں کچھ کھاتا پیتا آیا, یہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن بچنا اس کے لیے بھی مستحب. چوتھا ایسا بیمار آدمی جو ظہر سے پہلے صحیح ہو گیا ہے, اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو واجب ہے کہ اسی وقت نیت کر کے روزہ رکھے, لیکن اگر کچھ کھا پی لیا ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی تاکید ہے کہ کچھ دن بھر نہ کھائے اور روزہ بھی نہ رکھے. اور پانچویں وہ عورت کہ جس کو خون حیض اور نفاس آ رہا تھا نیت کے وقت روزہ نہ رکھے, ایک گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بند ہو گیا خون, تمام دن خون سے پاک ہے وہ لیکن اب روزہ نہیں رکھ سکتی. البتہ تاکید ہے کہ وہ کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے اور نہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو روزے دار کے لیے خراب ہو. اب آخری مسئلہ اس سلسلے کا کہ افطار کے سلسلے میں شریعت کا کیا ہوتا ہے. افطار کے سلسلے میں انتہائی تاکید, انتہائی فضیلت اور انتہائی ثواب اس چیز کا ہے کہ پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لو اور اس کے بعد روزہ کھولو, انتہائی اس کی فضیلت ہے اور اس کا انتہائی ثواب بتایا گیا ہے کہ پہلے مغربین کی نماز پڑھ لو اور اس کے بعد روزہ کھولو. البتہ حقوق الناس میں سے ایک حق کہ اگر آپ کا کوئی شخص انتظار کر رہا ہے جب تک پان پر بیٹھا ہو کہ آپ آئیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر افطاری میں شریک ہوگا, تو آپ کے لیے پھر تاکید یہ ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولیں اور اس کے بعد اپنی نماز پڑھیں. یا اگر آپ کو اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ اگر آپ نماز میں گئے تو ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے افطاری کی پلیٹ ناچتی رہے گی, اس صورت کے اندر بھی پھر یہی حکم ہے کہ آپ نماز کو ترک کر دیں, ابھی پہلے آپ اپنے پیٹ پوجا کر لیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پورے حضور قلب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پہنچیں. نو ایسی چیزیں ہیں ہماری شریعت کے اندر جو روزے کو توڑ دیتی ہیں اور ان کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ تاکہ آئندہ گفتگو کے اندر ہماری یہ بات مکمل ہو. یہ نو چیزیں کھانا پینا, منی کا نکالنا, بیوی سے صحبت کرنا, غبار جو بند و غبار ہے اس کا حلق تک پہنچانا, اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو لینا, صبح کی اذان تک حالت جنابت میں باقی رہنا, اپنا کرنا اور قے کرنا, یہ آٹھ نو جو چیزیں ہیں ان سے بچنا ہر انسان کے لیے واجب ہے کہ جو روزہ رکھے. اگر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک چیز اس نے انجام دے گی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا. البتہ اگر بھولے ان میں سے کوئی ایک چیز انجام دے گی تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہو. لیکن اگر کسی شخص نے بھولے سے کچھ کھا لیا, روزہ اب تک باقی ہے لیکن یہ سمجھ کر کہ اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے اور کھاؤ, اور اب اس نے کھا لیا تو اب اس کا روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا. مجبوری کی حالت ہے, اگر کوئی شخص پکڑ کر آپ کے حلق میں یا گلے میں کوئی چیز ڈال دے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے لیکن زیادہ تر تفصیل ہے. اگر کسی نے آپ کو مجبور کیا روزہ توڑنے میں اور خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کیا جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, خود اپنے ہاتھ سے آپ کا منہ کھول کر اس کے اندر کوئی چیز ڈال, خود آپ کے ہاتھ کے سر کو پکڑ کر پانی کے اندر ڈبو, اس صورت کے اندر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے, لیکن اگر اس نے آپ کو مجبور کیا کہ تم خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کھاؤ اور آپ نے اپنی جان کے خوف سے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کھائی تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کو بعد میں صرف ادا کرنا پڑے گا. تو مجبوری کی صورت میں اگر روزہ توڑنے والا دوسرا شخص ہے آج کا روزہ ٹوٹا ہے نہ بعد میں قضا کی ضرورت ہے. لیکن اگر مجبور کرنے والا دوسرا شخص اور وہ چیز استعمال کرنے والے آپ خود ہیں مجبوری کی وجہ سے تو آپ کا روزہ ٹوٹا ہے. جس سے روزہ ٹوٹتا ہے پہلے کی نظر سے ادا کریں گھر نکالنا تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ مسئلہ بات پہلے کی بیوی سے صحبت کر یہ مسئلہ ہوتا ہے بیوی سے یا کسی دوسری عورت سے صحبت کرنا یعنی اگر انسان پہلے حرام بھی کرے زنا بھی کرے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے پیشاب کے مقام جتنی مقدار پتنے کا بھی وہ حصہ کہ جس کا پتنا دیا جاتا ہے اگر اتنا حصہ پورا کا پورا عورت کے پیشاب کے مقام داخل ہو گیا تو اس صورت سے روزہ ٹوٹ جائے. اور اگر پتنے کی مقدار کا جو حصہ ہے اس سے کم حصہ داخل تھوڑا سا داخل کیا لیکن اس سے کم حصہ داخل ہوا تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹ جائے. اگر کبھی یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اتنا حصہ داخل ہوا یا داخل نہیں کیونکہ بھٹا وغیرہ لے کر تو نہیں بیٹھے گا کبھی شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اتنا حصہ داخل ہوا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا داخل نہیں تو آقا خمینی کے نزدیک اس حالت شک کے اندر روزہ بالکل صحیح ہے اور جاری رہے. آقا خمینی کے نزدیک اس روزے کو بھی مکمل کیجیے اور اس کے بعد رمضان کے بعد اس کے قضا بھی رکھیے کہ آپ نے ایسا کام بھی کیوں کیا. اگر کبھی کوئی شخص مجبور کرے کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے یا پکڑ کر لے گیا اور کہا کہ بنا کرو پناہ عورت کے ساتھ اور آپ نے تو کیا گھر کی دعا ہو کہ خدا کرے گا ایسا کوئی شخص مل جائے ہم کو بھی. بہرحال اگر کوئی شخص پکڑ کر لے جائے اور مجبور کرے کہ بلا عورت کے ساتھ بنا کرے اور مجبوری کی حالت میں آپ مجبور ہو گئے زنا کرنے پر آپ نے زنا کرنا شروع کر دیا تو اس صورت کے اندر جب تک کہ وہ آپ کو مجبور کرے گا اس وقت تک آپ کا روزہ صحیح رہے گا. اور جیسے ہی وہ شخص ہٹا یا چلا گیا یا اس نے اپنی مجبوری کو ہٹا لیا ویسے ہی آپ پر واجب ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیج میں کیوں نہ ہو بہرحال فوراً جدا ہو جائیں چاہے آپ کو لذت بھی آنا شروع ہو گئے. اور اگر آپ نے ایک منٹ یا آدھا منٹ بھی اور انتظار کر لیا تو اس صورت میں اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. یہی مسئلہ اس وقت ہے کہ جب بھولے سے کوئی شخص یہ بھول کر کے آج رمضان اور بیوی کے قریب چلا جائے اور ایسا کام شروع کر جیسے ہی یاد آ جائے ویسے ہی جدا ہو جانا واجب. دوسری چیز کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنی منی کا جان بوجھ کر نکالنا ہے ہاتھ سے یا کسی اور کام سے. اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے انسان کی منی نکل آتی اور واقعاً اس کی منی نکل آئے اس کام کے نتیجے کے اندر تو اس کا روزہ بالکل ٹوٹ گیا قضا بھی واجب ہے کفارہ بھی واجب ہے. اور اگر ایسا کام شروع کر دیا لیکن اتفاق سے منی نہ نکل سکے آقا خمینی کے نزدیک روزہ بالکل صحیح ہے آقا خمینی کے نزدیک روزہ واجب ہو گیا اور اس کے قضا کرنا آپ کا واجب ہے البتہ کفارہ واجب نہیں. اب یہ ذرا یہاں پر دیکھیں کہ ایک بات مشہور ہے کہ آقا خمینی کے مسئلے آسان ہیں آقا خمینی کے مسئلے آسان ہیں آقا خمینی کے مسئلے مشکل ہیں. ایسی کوئی بات نہیں بلکہ حدیث سے جو ملتا ہے جس نظریے میں پہنچتا ہے ویسا ہی مسئلہ دیکھ اسی مسئلے میں دیکھ لیجیے اس سے پہلے شخص کے مسئلے میں دیکھ لیجیے کہ شخص تھا کہ صحبت مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آقا خمینی کے نزدیک روزہ بھی مکمل کرو قضا بھی کرو آقا خمینی کے نزدیک مزید روزہ کر دیجیے. یہاں پر بھی کہ اگر آپ نے ایسا کام کیا ہاتھ کو استعمال کر دی یا کسی اور طریقے سے کہ جس سے منی نکل آتی لیکن آپ نے کام کو مکمل نہیں کیا کہ آپ نے کام کر لیا لیکن منی نہ نکل سکتی آقا خمینی کے نزدیک روزہ بالکل صحیح آقا خمینی کے نزدیک روزہ ٹوٹ گیا باطل ہو گیا اس روزے کو آپ مکمل نہیں کر سکتے بلکہ رمضان کے بعد اس سے پتا کرنا آپ کے لیے واجب. اگر ایک روزے کی حالت میں شخص دن کے وقت سو گئے کسی وقت بھی سو گئے روزہ کی نیت کرنے کے بعد سو گئے اور اس کی منی نکل آئی حالانکہ روزے کے دن 12 بجے 1 بجے 2 بجے یا صبح کے 4:30 5:00 6 بجے کسی وقت بھی سو گیا سونے کی حالت میں منی نکل آئی روزہ انسان کا بالکل صحیح ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کیا بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اس وقت سویا تو ضرور میری منی نکلے گی ایسے آثار ہیں کچھ ایسی کیفیت ہو رہی کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر میں سو گیا تو ضرور سے شریعت کی طرف سے آپ کو سونے کی اجازت, آپ سو جائیے اور اگر منی نکل بھی آئی تب بھی آپ کا روزہ بالکل نکل. سونے کی حالت میں منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے کے ایک مقام, اور وہ مقام یہی ہے کہ آپ سو گئے تھے منی نکل رہے, کہ آپ جاگ رہے تھے جاگتے کی حالت میں خود بخود منی نکل گئے, آپ منی نکل گئی اس کے بعد. اب آپ کو یقین کہ تھوڑی بہت منی جو پیشاب کی نالی میں رہ جاتی ہے ہر ایک کے یہاں رہ جاتی ہے, اگر میں پیشاب کرنے گیا تو یقیناً تھوڑی سی منی جو رہ گئی ہے وہ ضرور باہر آ جائے گی. اس حالت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ پیشاب کر سکتے ہیں چاہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی منی بھی باہر نکل آئے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود بخود منی نکلی, تھوڑی سی منی رہ گئی ہے پیشاب کی نالی میں وہ آپ کے پیشاب کرنے کی وجہ سے نکلے, لیکن اختیار ہے کہ آپ پیشاب کر سکتے. ایک حالت میں تو پیشاب کا کرنا واجب ہے, پیشاب کا کرنا بھی کب واجب ہو جائے وہ یہ حالت کہ آپ سو گئے تھے یا جاگ رہے تھے بے اختیار منی نکل آئی, نکلنے کے بعد تھوڑی سی منی ہر ایک کی پیشاب کی نالی میں رہ جاتی, وہ انتظاری کی. اب آپ کو یہ یقین کہ یہ تھوڑی سی منی رہ گئی, ابھی میں غسل کر لوں گا تو غسل کرنے کے بعد جب تھوڑا سا جسم گیلا پڑے گا تو یہ منی آہستہ آہستہ قطرے قطرے کر کے پیشاب کے مقام سے باہر نکل آئے گا. یہ یقین ہے کہ میں نے غسل کر لیا تو بعد میں وہ منی پیشاب کی نالی سے باہر نکل آئے گا. واجب ہے آپ کے لیے کہ پہلے پیشاب کر کے اس منی کو نکال لیں اور اس کے بعد آپ غسل جنابت کریں, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ غسل کر لیا اور بعد میں آپ کو پیشاب کی ضرورت پڑی, آپ نے پیشاب کی اور کچھ منی کے قطرے نکل آئے, جب بغیر پیشاب کے منی کے قطرے نکل آئے تو اس صورت کے اندر آپ کا یہ روزہ بھی باطل ہے, بلکہ واجب ہے کہ پہلے پیشاب کریں اور اس کے بعد غسل جنابت کریں. اب کسی دن کا ایک مسئلہ, لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ آپ فوراً غسل جنابت کریں, بلکہ اگر آپ پانچ بجے فرض کی یہ منی نکلتی تو اب آپ پر چھ بجے سات بجے آٹھ بجے نو بجے دس بجے کسی وقت بھی غسل جنابت واجب نہیں, بلکہ واجب ہوگا کب جب دن ختم ہو رہا اس وقت واجب ہوگا, اور وہ بھی روزے کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا بلکہ نماز کی وجہ سے واجب ہوگا. روزے کے اندر غسل جنابت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ جس وقت روزے کی نیت کی جائے اس وقت انسان بالکل پاک, اس کے بعد اگر نجیس ہو گیا تمام دن نجیس رہے, نماز نہ پڑھے, کہے کہ نماز کو چھوڑ, نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے, افطار کر لے اسی حالت نجاست میں, اس کا روزہ بالکل صحیح اور بالکل مکمل. تو روزے کی حالت میں غسل جنابت واجب نہیں ہوتا, ہاں بیچ میں ظہر عصر کی نماز آ جائے گی اس کی وجہ سے غسل جنابت آپ کے لیے واجب ہو جائے, لیکن اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھنا چاہے, پہلے حرام کرے گناہ کبیرہ کرے لیکن چھوڑ دے نماز اور غسل کو انجام نہ دے تمام دن یہاں تک کہ رات بھی آ جائے, تب بھی اس کا روزہ بالکل صحیح اور مکمل رہے. اسی سلسلے میں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جو خیال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کا روزہ غلط ہو جاتا ہے, ظاہری اعتبار سے شرائط کے اعتبار سے نماز نہ پڑھنے والے کا روزہ بھی بالکل صحیح ہے, البتہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کی نماز قبول نہ ہو جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور تمام دن نماز نہ پڑھی, روزہ آپ کا چلا آسمان کی طرف یا جہاں کہیں اعمال جاتی ہے, لیکن وہ راستے میں لٹکتا رہے. اگر آپ نے زندگی میں کسی وقت بھی اپنے اس گناہ پر ندامت ظاہر کی کہ میں نے کیوں نماز چھوڑی اور نماز کی قضا کر لی, تو جیسے ہی نماز کی قضا کی نماز قبول ہو گئی, نماز کے ساتھ ساتھ یہ روزہ بھی قبول ہو جائے گا, دوبارہ اس روزے کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. اب ایک مسئلہ یہ ان لوگوں کا ہے جو شادی شدہ ہے, لیکن کیونکہ یہاں قسم کے لوگ آتے ہیں اور آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے, کچھ ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ذہن میں رہے تو بہتر. مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے, لیکن اس کے علاوہ ہر قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنا, بوسہ لینا, ہنسی مذاق کرنا, چمٹانا, جو کچھ بھی دوسرے کام ہے وہ بالکل جائز ہے اور اس کے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا. روزہ مکروہ ہو سکتا ہے لیکن غلط نہیں ہو سکتا. البتہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ میں جب بھی ہنسی مذاق کرتا ہوں یا بوسہ کنار کرتا ہوں تو اس صورت کے اندر میری منی خود بخود نکل آتی ہے, تو اس صورت میں اس کے لیے بیوی سے یہ بوسہ لینا یا بوسہ دینا بھی حرام ہو جائے, صرف اس لیے کہ اس کی منی نکل آتی. لیکن اگر اس کی عادت ہی ہو کہ سوائے صحبت کے اور کسی کام سے، چمٹانے سے، بوسہ لینے سے، ہنسی مذاق کرنے سے اس کی منی نہ نکلتی، تو وہ روزے کی حالت میں یہ کام کرتا رہے، روزہ اس کا غلط نہیں ہوگا. اور اگر اتفاق سے منی نکل گیا تب بھی اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسری چیز کے جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے کا مسائل ان شاء اللہ آئندہ نہیں، وہ ہے کہ انسان غبار کو، غبار غلیظ، غبار ہوتا ہے گاڑا، غبار ہوتا ہے اگر اس کو اپنی حلق تک پہنچا تو اس صورت میں انسان کا روزہ بالکل باطل ہو جاتا ہے. جو غبار کا، جو غبار ہوا میں اڑتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، یہ اگر انسان کی حلق تک پہنچ جائے، منہ شریعت کے اندر روزے کی حالت میں منہ کوئی معیار نہیں، جو ہمارا منہ ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے. اس کے اندر آپ کھانے کی چیز بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ پینے کی چیز بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ غبار کو بھی پہنچا سکتے ہیں. معیار وہ حلق ہے کہ اگر آپ کبھی آئینے کے سامنے کھولیں تو ایک کوا لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو کوا کہا جاتا ہے، گوشت کا ایک لوٹا، گوشت کا ایک ٹکڑا. معیار وہ ہے کہ وہاں سے کوئی چیز آگے نہ گزرے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، اور نہ یہی غبار. اگر منہ کے اندر ہی اندر غبار رہتا ہے اور اس مقام تک نہیں پہنچتا تو اس صورت کے اندر روزہ بالکل صحیح. لیکن اگر اس مقام سے تھوڑا سا بھی آگے نکل جائے، چاہے آدھا ملی میٹر کیوں نہ آگے نکل جائے، تب بھی انسان کا روزہ بالکل باطل اور غلط ہو جائے. اور اسی حکم میں داخل ہے سگریٹ کا غبار، گاڑیوں کا غبار جو بہت گہرا قسم کا غبار ہوتا ہے، یہ بھاپ وغیرہ جو نکلتی ہے، سگار، حقہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی حکم میں داخل ہیں کہ اگر وہ بھی حلق تک پہنچ گئی تو انسان کے روزے کو باطل کر دے. تھوڑے سے مسائل اور رہ گئے ہیں، اس کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو ضروری ہیں لیکن رمضان میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، مثلا قضا روزوں کے مسائل یا کفارے کے مسائل، وہ جو ان کا کام رمضان کے بعد ہے. اس لیے فی الحال ہم ان مسائل پر کر کے اہم اہم مسائل کے اوپر کریں گے. ہماری گرو معراج نبی کے سلسلے میں جاری اور جو آخری گفتگو معراج کے سلسلے میں ہوئی، اس کے بعد اگر ہم کوئی چیز بھول جائے یا اگر ہم کوئی خطا کریں، اور وہ پوری دعا کے جس سے پہلے آ چکی ہے، پیغمبر اسلام یہ ہدیہ لے کے خدا کے سامنے پہنچے اور خدا نے اس ہدیے کے جواب میں پیغمبر اسلام کی پوری امت کے لیے ہدیہ دیا، اور وہ ہدیہ یہ تھا کہ دعا کو قبول کر لیا اور پوری امت کے لیے نو چیزوں کے اندر آسانی پیدا کر. تو آج ہماری گفتگو کا آغاز انہی نو چیزوں سے ہوگا کہ روپیا ان امت اس اتوادی کا پیغمبر اسلام نے بتایا کہ سبھی قرآن کے نام سے بھی بڑھتی ہے اور سبھی کام اور آٹھویں مان کہ میری امت کے نو چیزوں کو خدا نے اٹھا لیا. یہ تمام چیزیں گزشتہ امت کے اوپر واجب پندرہ چیزیں آج گزشتہ پٹھانوں کے معاف کر دی. وہ نو چیزیں جن کو معاف کر دیا گیا، الفتاو و نسیان و مما لا یعلمون و ما اضطروا علیہ و ما استقربوا علیہ و مما لا یذیقون و الطیرۃ و الحسدۃ و التفکر فی الخلق. نو چیزیں جو خدا نے روزے، شب معراج پیغمبر اسلام کی امت کے لیے معاف کی. پہلی چیز الفتاو، اگر انسان پیغمبر اسلام کی امت میں داخل اور اس کے بعد غلطی سے کوئی کام کرے، اسلام کی بنا کے اوپر اس کو کوئی مواخذہ نہ ہوگا، نہ اس دنیا کے اندر ہوگا اور نہ آخرت کے اندر ہوگا. یہاں تک کہ اگر غلطی سے کسی انسان کی جان بھی لے لی جائے تو اس صورت کے اندر اس پر قتل کا حکم جاری نہیں ہوگا، غلطی سے کسی عورت سے زنا بھی کر دیں یہ سمجھ کر کہ میری بیوی کوئی معاملہ نہ ہوگا، غلطی سے کوئی گناہ کر دیں چاہے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، رحمت الہی ہے کہ ہماری امت سے پیغمبر کی امت سے غلطی کے گناہ کو معاف کر دیا گیا ون نسیان، اور دوسری یہ چیز کہ اگر بھولے سے کوئی کام کرے، بھول کی حالت میں کوئی کام کرے تو امت رسول کے لیے بالکل معافی ہے اس مسئلے کے اندر، جیسا ابھی روزے کے مسئلے میں بھی گزرا کہ بھول کی حالت میں اگر آپ صحبت کر لیں، کھا لیں، پی لیں، کوئی کام کر لیں، روزہ آپ کا بالکل مکمل ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور جو چیز آپ کو معلوم نہ ہو اگر آپ اس کام کو انجام دیں تو آپ کے لیے بالکل معافی ہے۔ لیکن اتنی وضاحت ہو جائے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکم کا نہ جاننا اور ایک موضوع کا نہ جاننا۔ مسئلہ ہم کو معلوم ہے کہ خون نجس ہے لیکن کپڑے پہ جو خون لگا ہے معلوم نہیں کہ یہ انسان کا خون ہے جو نجس ہوتا ہے یا مچھر کا خون ہے جو صاف ہوتا ہے۔ سب معراج خدا نے رعایت کہ اگر مسئلہ معلوم ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ مسئلہ اس مقام پر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، تو آپ اس خون کو دیکھنے کے باوجود اس کو پاک سمجھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لینٹ باہر سے آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نجاست شامل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نجاست نہیں شامل ہے، ہم کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ نجس چیز کو لگا کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ جو چیز ہمارے سامنے جو شیشی پہنچی ہے اس میں نجاست ہے یا نہیں، تحقیق ضروری نہیں۔ مما لا یعلمون، جو نہیں معلوم اس کی قدرت نے تم کو معافی دے دی۔ تمہارے سامنے بوتل رکھی شربت ہے یا شراب ہے تم کو نہیں معلوم، یہ معلوم ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے لیکن ایک بوتل سامنے ہے وہاں پر پہنچے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شراب ہے یا شربت، آپ بغیر کسی تحقیق سے اس کو پی سکتے ہیں۔ مما لا یعلمون، اگر معلوم نہ ہو، مسئلہ معلوم ہو، یہ نہ معلوم ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اس صورت کے اندر اس کو اختیار کر، کوئی معاقدہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کے ثواب میں کمی نہیں، کسی قسم کے نام اعمال کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ تو مما لا یعلمون ومما لا یطیقون، اور جس چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہو، جس کی طاقت نہیں ہے، وہ بھی معاف کر دیتے ہو۔ بوڑھا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کی طاقت نہیں ہے رکھنے کا، تو انتہائی دقت ہے۔ مریض ہے، روزہ رکھ سکتا ہے لیکن مرض بڑھ جائے گا۔ عورت ہے، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس سے روزہ جو ہے نہ رکھے۔ مما لا یطیقون، جس چیز کی طاقت نہیں ہے وہ چیز خدا نے تم پر سے اٹھا لی۔ یہ چوتھا تحفہ ہے کہ جو روزے شب معراج، شب معراج پیغمبر اسلام کی امت کو دیا گیا۔ پانچواں تحفہ وما تکرہوا علیہ، اور اگر کوئی تمہیں کسی کام کے کرنے پہ مجبور کرے، کوئی تمہیں بے جب مجبور کرے، فورس کرے کہ اس کام کو کرو، چاہے وہ حرام کام بھی کیوں نہ ہو، گناہ کبیرہ بھی کیوں نہ ہو، اگر مجبور کیا جا رہا ہے تو کر لو، خدا کی طرف سے کوئی کام سوائے ایک کام، اور وہ کام ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنے سے مجبور کیا جائے تو اس صورت میں یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی اگر تم کو اختیار دیا جائے تو تمہارے حق میں یہ چیز رحمت بن جائے گی، لیکن جس کو قتل کیا گیا اس کے لیے رحمت بن جائے گی، جبکہ خدا کے نزدیک تم اور یہ دونوں برابر ہو، کیونکہ دونوں امت محمد کے اندر شامل۔ اگر تم کو مجبور کیا جائے تو سوائے قتل کے تم ہر کام کر سکتے ہو، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے روایت ایمان کی، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے کسی دوست کا 10,000 بطور امانت، اور آپ کے پاس اپنا مال بھی ہے 20,000، ایک شخص آتا ہے مجبور کرتا ہے کہ اس 10,000 کے مال کو حوالے کر دو جو تمہارے دوست زید نے تمہارے پاس رکھوایا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مال کو بچانے کے لیے اپنے 10,000 قربان کر دیں گے، سمجھتے ہوئے کہ اس نے امانت رکھی ہے، امانت کا تحفظ واجب ہے، نہیں۔ اگر تم کو مجبور کیا گیا ہے اپنے مال کو بچا کر اس کے مال کو قربان کر سکتے ہو، اگر طلب کرنے والا اسی کا مال طلب کر رہا ہے، ومس تکرہوا علیہ، مجبور کیا جائے تب بھی وہ چیز تمہارے اوپر سے معاف ہے، ومس تکرہوا علیہ، اور اگر کبھی تم مجبور ہو جاؤ، مجبور کرنا دوسری چیز ہے، مجبور ہونا دوسری چیز ہے، مجبور کرتا ہے کوئی باہر سے آنے والا، مجبور ہوتا ہے انسان حالات کے تحت، کہ بہت زیادہ انسان کو پیاس لگی ہے، شراب بھی آئے تو اس کو پی سکتے ہو، بھوک کے مارے مر رہے ہو، مردار بھی آئے تو اس کو کھا سکتے ہو، سود بھی آئے تو اس کو کھا سکتے ہو، بینک کی نوکری کرنا پڑے تو اسے بھی کر سکتے ہو، اگر واقعاً مجبور ہو جاؤ کہ سوائے اس کے کوئی اور پیشہ تمہارے پاس نہیں، بس تیرہ اور ساتویں چیز پال نکالنا، پال بد نکالنا. یہ بیماری پہلے بہت زیادہ تھی کہ کالی بلی راستے سے گزر گئی تو اب یہ سمجھ کر کے اس راستے میں کوئی نبوست ہے وہاں پہ انسان نہ جائے. گھر سے نکلتے وقت چھینک آ گئی یہ سمجھ کر کہ گھر سے نکلنا مناسب نہیں، گھر میں آ کر بیٹھ جائے. استیارہ پال بد کا نکالنا جو اسلام میں حرام ہے، پال نکالنا کہ ستارہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے یہ کام کرو، ستارہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے کاروبار میں برکت ہوگی، ستارہ یہ کہہ رہا ہے کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی. بس تیارہ پال بد نکالنا، پال نکالنا کہ فلاں چیز کو دیکھ کر یہ خیال کرو کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری. اتنا بڑا گناہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو احترام یاد فرماتے ہیں ان تیارہ کا شرک باللہ. یاد رکھو کہ جس نے کسی چیز کو دیکھ کر فال نکالی، پتہ نہیں فال کا مفہوم آپ کے ذہن میں واضح ہو رہا ہے یا واضح نہیں ہو رہا، یہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر انسان کا یہ خیال کرنا کہ یہ ہے. شگون سمجھ دیتے ہیں، شگون نکالنا کہ اچھا شگون ہے یا برا شگون ہے، فال نکالنا ہے شگون نکالنا. ان تیارہ شرک باللہ، جس نے بھی کسی چیز کو دیکھ کر شگون نکالا یا پال نکالا یا مہینہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ شرک ظاہری تعالیٰ کا مرتکب ہوا کہ اس نے یہ دل میں خیال نہ ہو تب بھی اس کے سامنے یہ بتا دیا کہ وہ اللہ سے زیادہ ستارے کی تاثیر کا قائل ہے، وہ اللہ سے زیادہ کالی بجلی کی تاثیر کا قائل ہے، وہ اللہ سے زیادہ انسانی چیز کی تاثیر کا قائل ہے. ان نفسیارہ شرک بالجاہ، اگر کوئی شخص پالے بد نکالے تو وہ اللہ کے لیے شرک کرتا ہے. پوچھا گیا کہ مولا اگر کسی شخص نے ایسا کام بے اختیار کر دیا، کسی کی عادت بن گئی کہ جو چیز سامنے آئے بے اختیار وہ پال نکالنے سے مجبور ہو جاتا ہے، تو کیا یہ بھی کوئی جرم ہے یا جرم نہیں؟ امام نے کہا کہ میرے جج کو یہ معافی دی گئی تھی لیکن اس شرط کے ساتھ ان نقدی اور آشیر کو باللہ ہے بس جب خبر. اگر کسی شخص کوئی فال نکال دل میں خیال آیا کہ یہ ہفتہ میرے لیے اچھا رہے گا اور فوراً اپنے خیال پر پشیمانی ہوئی اور اس نے اللہ پہ توکل کیا کہ میں کام کرتا ہوں اللہ پہ چھوڑ کر، بلی میرے راستے سے گزری دل میں یہ خیال آیا کہ غلط صرف ہو گیا اگر یہیں تک ٹھہر گئے، لیکن اگر فوراً یہ خیال آیا کہ نہیں میں جاؤں گا اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، تو تم نے اپنے خود ہی اس شرک کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے دوبارہ اپنے آپ کو توحید کے دائرے کے اندر لے آئے. تو زیادہ خود شرک ہے اور اس وقت تک یہ شرک مانا جائے گا جب تک کہ تم اللہ سے توکل کر کے اسی کام کو نہ کر گزرو کہ جس کی تم کو ممانعت نکل رہی ہے سکون کے ذریعے. اس کے بعد ول حسد، کسی دوسرے مومن سے حسد کرنا، یہ بھی خدا نے معاف کر دیا روز شب معراج کو. کس طرح معاف کیا؟ کہ حسد کرنا یا نہ کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کسی مومن کو اللہ نعمتوں پہ نعمتیں دیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آ گیا یہ اس کو کیوں مل رہی ہے، خدا کرے کہ تمام نعمتیں اس سے چھن جائے. آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ آپ کے اختیار میں نہیں. تو روز شب معراج خدا نے جو معافی دی ہے وہ اس کی خیال کی دی ہے کہ حسد جب تک کہ ہاتھ پیروں سے ظاہر نہ کرے، جس سے حسد ہوا ہے اس کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اس کے خلاف کوئی بات کسی سے نہ کرو، خالی ذہن میں خیال آ جائے اور اس خیال کو ختم کرنے کی کوشش کرے. شب امامی کی روایت فلا تب ہوئے، تم اپنے حسد کے پیچھے پیچھے نہ چلو بلکہ حسد کو چھوڑ دو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو شب معراج خدا نے امت سے معاف کر دیا. وہ تفکر و فی الخلق ہے، اور آخری چیز نمی چیز خطا نسیان مستر ہو جانا، مستر کر دیا جانا، مجبور ہو جانا، مجبور کر دیا جانا، راحت کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، فال بد کا نکالنا، حسد کا کرنا، اور آخری اور نمی چیز غلط کے اندر تفکر. خدا نے پیدا کیا ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص ہے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، یا رسول اللہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ جب کبھی بھی میں بیٹھتا ہوں خالی تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا، میں تمام چیزوں کو دیکھ کے اس نتیجے سے پہنچتا ہوں کہ مجھ کو خدا نے پیدا کیا، لیکن فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب مجھ کو خدا نے پیدا کیا، مجھ کو خدا نے پیدا کیا ہے تو آخر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ پیغمبر اسلام نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ انا ہاضا عین الایمان، یہی تو عین ایمان، یہی تو خالص ایمان، یہی تو مکمل ایمان. ابو بصیر یہ کہتے کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ بس پتا پیدا ہوا کہ پیغمبر اسلام اس چیز کو عین ایمان کس طرح سے قرار دے رہے ہیں کہ جس کے بدتر کوئی چیز ہے. میں پہنچا اپنے آقا مولا امام جعفر کہ یمنا رسول اللہ آپ کے جد کی یہ حدیث ہمارے سامنے پہنچی، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ امام نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. کہا کہ یمنا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہمارے رسول نے کس چیز کو عین ایمان قرار دیا، کیا خدا کے بارے میں شکر نے؟ امام نے جواب دیا کہ نہیں، رسول کی یہ مراد نہیں بلکہ حدیث کا پہلے، حدیث کے پہلے جز پہ غور کرو. وہ شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے انتہائی پریشانی ہوگی، میں بہت گھبراتا ہوں. اس کے ذہن میں خیال آیا، وہ اپنے خیال پر پشیمان ہوتا ہے، اپنے خیال پر پریشان ہوتا ہے، اپنے خیال کے اوپر خود گھبراتا ہے اور اذیت کو حاصل کرتا ہے. یہ گھبرانا اور پریشان ہونا کہ کہیں میں ایمان سے نہ ہٹ جاؤں، یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان مستحکم کی علامت ہے. یاد رکھو کہ شیطان جب مومن پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے حملہ کرتا ہے اس کے اعمال کے واسطے سے، کہ اس طریقے سے کہ اس کو اپنے اعمال سے مغرور کر دے کہ وہ جیسا عبادت گزار اس زمانے میں نہیں، اس زمانے کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ عبادت کر لیتا ہوں، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا، اعمال سے مغرور نہ کر سکے، تو اس کے بعد شیطان یہ کرتا ہے کہ عمل کے اندر سے اخلاص کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ نماز پڑھے وہ لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے، روزہ رکھے لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے، اور اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو شیطان پھر اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں خدا کے بارے میں مختلف وسوسے اور خیال کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نو تحفے اور حدیث پیغمبر اسلام کو ملے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام معراج کے سفر کو مکمل کر کے واپس آ رہے ہیں. یہ ہمارا آخری جز معراج کی تقریر کا اگر بیچ میں ایک انتہائی بڑا حصہ رہ گیا، لیکن کیونکہ 6 یا 7 تقاریب تک پہنچ گیا ہے یہ سلسلہ، اس لیے مناسب ہے اس کو ختم کر دینا. پیغمبر اسلام معراج کے سفر کو مکمل کر کے واپس آئے. المواعظ العددیہ اور بہار الانوار کی روایت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، پیغمبر اسلام جب چلے واپسی میں تو گئے جبرائیل کے ساتھ، واپس کی جبرائیل کے ساتھ آئے، جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، دوزخ کے عذاب کو دیکھا، واپس آئے. چلتے چلتے جب تھوڑا فاصلہ طے کیا، ایک مرتبہ جبرائیل امین پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے جنت و جہنم کو پورے طریقے سے دیکھ لیا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، جس حد تک اس مختصر وقت میں ممکن تھا میں نے جنت و جہنم کو دیکھا. تو ایک مرتبہ جبرائیل نے امین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا، اور کیا آپ نے یہ دیکھا کہ جہنم کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام رک گئے اور اس نے کے بعد کہا کہ نہیں جبرائیل، میں نے تو ایسی کسی چیز پر نگاہ نہ کی. تو کہا کہ یا رسول اللہ، جنت و جہنم کے ہر دروازے پر چند ایسے کلمات تحریر ہیں جو تمام عالم اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہیں. یہ سنا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایسی دلیل واپس ہے، ذرا میں بھی چل کے دیکھوں کہ کیا لکھا. جب پیغمبر اسلام پہنچے تو یہ دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے کے اوپر پیار پیار نصیحت کی باتیں لکھی ہیں، اور 8 دروازے جنت کے ہیں، 32 باتیں جنت کے دروازوں پر، اور ان تمام 32 باتوں کو آخری 4 باتوں کے اندر جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد جہنم کے ہر دروازے کے اوپر 3 نبیحت کے کلمے لکھے ہوئے، اور 7 دروازے جہنم کے ہیں تو کل یہ 21 کلمات ہو گئے. یہ 53 کلمات ایسے ہیں کہ جو ان کو حاصل کر لے دنیا کی زندگی بھی راحت و آرام سے گزرے، آخرت کی زندگی بھی راحت و آرام سے گزرے. پہلے پیغمبر نے جنت کے دروازوں کو دیا، یہ ہماری تاریخوں کی ابتدا جنت کے دروازوں سے ہوگی، اور اس کے بعد پیغمبر نے جہنم کے دروازوں کو دیکھا، اس لیے ہماری گفتگو کا اختتام بھی جہنم کے دروازوں کے ہوگا، اور آخری دروازے کو دیکھنے کے بعد سیدھے پیغمبر اسلام واپس مکے کی سرزمین سے تشریف لائے اور اپنے سفر معراج کو مکمل کر لیا. جنت کے دروازوں پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ دنیا میں اختلاف ہے، یا جنت کے دروازوں سے مراد کیا ہے؟ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جنت کے اندر آٹھ درجے ہیں، آٹھ طبقے ہیں. جنت کے درجات کا نام طبقات ہے اور جہنم کے درجات کا نام درجات ہے. جہنم کے آٹھ طبقے ہیں، سب سے اوپر کا طبقہ جہازہ معصومین کا، اس کے بعد تمام انبیاء ماتبہ کا، اس کے بعد علماء کا، اس کے بعد شہیدوں کا، اور اس کے بعد عام مومنین کا. جنت کے اندر آٹھ طبقات اور جنت کی اتنی وسعت ہے. اس سب کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جو ہم سے چھٹے امام کے ذریعے تک پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین ہے دل میں یہ خیال کیا کہ پتہ نہیں یہ جنت کتنی وسیع ہے. خدا کی درخواست کی کہ بار الہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس تمام جنت جواب آیا کہ جبرائیل تم اس قابل ہو. جبرائیل نے آرزو خالص ظاہر اللہ کے مقرر بندے، اللہ کے مقرر فرشتے حکم ہوا کہ جبرائیل تمہاری بندے تم سیر کرنے کے لیے نکلے. ایمان یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل 30,000 سال تک اڑتے ہیں، اڑتے اڑتے یہاں تک کہ 30,000 سال کے بعد آخر تھک گئے. تھکنے کے بعد آرام کے لیے اترے اور خدا سے درخواست کی کہ بار الہ جسم کی طاقت جواب دے دے، وہی طاقت عطا کر دے کہ جو ابتدا میں خدا نے وہی طاقت ادا کر دی. پھر اڑے 30,000 سال تک سفر طے کرتے رہے، پھر طاقت جواب دے دی، پھر اترے اور وہی درخواست. تو 30,000 مرتبہ اترے اور ہر مرتبہ جب خدا سے دعا کی تو 30,000 سال کے اڑنے کی طاقت جبرائیل کو ملی. یہاں تک کہ 30,000 مرتبہ جب وہ اترے تو اترنے کے بعد ایک مرتبہ دل میں یہ خیال کیا کہ شاید اب میں جنت کو مکمل کر کے آگے نکل چکا ہوں. ایک مرتبہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کہ خیمہ ہے، خیمے کے قریب کھڑے ہو کر پکارے کہ یہ خیمہ کتنا ہے، کیا میں جنت کے اندر جنت سے باہر نکل چکا. امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس جنت کے اندر سے ایک پھول اور نکلنے کے بعد پھول نے یہ کہا کہ اے جبرائیل، اے اللہ کے مقرب بندے، تو کیسا خیال کر رہا ہے؟ تو جب سے ہو رہا ہے آج تک جو تم نے سفر طے کیا ہے صرف یہ میرے مکان کا صحن ہے جس کے اندر تم اڑتا رہا، اور میری جیسی پتہ نہیں کتنی دوریں اس جنت کے اندر موجود ہیں. اور مجھ کو خدا نے اس مومن کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے جو اپنی پانچوں نمازیں وقت کے اندر اندر ادا کرتا ہے اور کسی نماز کو قضا نہیں کرتا. تو یہ مومن کا انعام کہ جبرائیل امین بھی اس کے ذہن کو طے نہ کر سکے تو پتہ نہیں کہاں تک وہ جنت کا وہ مقام ہوگا اور کیا اس کا درجہ ہوگا. تو یہ آٹھ درجات ہیں اس کے اندر. اور یہ بھی ایک روایت ہے ضمن کہ مومن کو جنت کے اندر جو مقام ملے گا، جو جگہ ملے گی، اس جگہ کے اندر مومن کو اتنا اختیار ہوگا کہ اگر اللہ کا فرشتہ بھی آنا چاہے تو اس وقت تک اس حد میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں کے مومن سے جس کی ملکیت میں ہے اجازت طلب نہ کر لے، اور اگر اس نے اجازت دینے سے انکار کر لیا تو فرشتے تک کوئی اختیار نہیں کہ اس جگہ کے اندر پسند کر سکے. یہ مومن کا مقام ہوگا جنت میں. تو آج کے دروازے روایات کے مطابق یہ آج دروازے جنت کے چاروں طرف ہیں کہ جس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ. دوسری روایت کے مطابق نہیں، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے، یہ آٹھ دروازے ترتیب کے ساتھ، پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، آٹھویں دروازے کو جب ختم کرو گے تب جنت شروع. تو اس روایت کے مطابق جس میں آٹھ دروازے ایک کے بعد ایک، ضروری ہے ہر اس مومن کے لیے کہ جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے پہلے ان 32 باتوں پہ عمل کرے اور اس کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو پہلی جو بات، پہلا دروازہ جو پیغمبر اسلام نے دیکھا، اور اس چیز کی تکرار کی ضرورت نہ رہے، اس لیے ابتدا ہی کہ ہر دروازے کا نصیحت کے ہر کلمے سے پہلے، سب سے پہلے جو لکھا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، یہ کلمہ جنت کے ہر دروازے پہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت، انتہائی عظیم اور جلیل القدر مقدس پہلے دروازے کے اوپر لکھا تھا کہ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک سبب بنایا ہے. ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور دنیا کے اندر آرام و سکون کی زندگی گزارنا چاہو تو خدا نے اس کے لیے چار سبب قرار دیے. پہلا سبب قناعت، جتنا خدا نے دے دیا اس پر پانی ہو کے بیٹھ جانا کی ابھی تو تمنا نہ کرو. دوسرا سبق ترک الحسد، حسد کو ترک کر دو، جس کو جو ملے کبھی اس کے خلاف دل میں خیال نہ رہو، بلکہ یہی دعا کرتے رہو کہ بار الہ مومنین کے اموال میں اضافہ ہوتا رہے۔ تیسری چیز ترک الحقد، کینے کو دل میں نہ رکھو، دشمنی کو دل میں نہ رکھو، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا دل میں خیال آیا کہ یہ میرا دشمن، لیکن جتنے جلد ممکن ہو اس خیال کو دل سے اکھاڑ دیتے۔ اور چوتھی چیز جو دنیا کی زندگی کے لیے سکون کا سبب ہے وہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت، اور صحبت و مع العلماء و صلحاء، عالموں اور صالحین کے ساتھ صحبت کا اختیار کرنا، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، صرف آج کا کچھ وقت اور آئندہ کا کچھ وقت، اس لیے ان کی زیادہ تشریح نہیں کی جا رہی، بلکہ اپنے اپنے موضوع کی مناسبت سے جب یہ باتیں آئیں گی وہاں پہ تشریح کی جائے گی۔ صرف ایک چیز اس میں ایسی ہے جس کی تشریح کی ضرورت ہے، اس کی تشریح اپنے مقام پر کر لی جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے چار چیزوں کو دیکھا اور یاد کیا، پھر آگے بڑھے، دوسرے دروازے پہ لکھا تھا کہ خدا نے ہر چیز کے لیے سبق قرار دیا، اور دنیا کے اندر تندرست رہنے کے لیے چار سبق قرار دیے۔ پہلا سبق کم بولنا، تندرستی۔ دوسرا سبق کم کھانا، کم کھانے کی مناسبت۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا جلیل القدر پیغمبر ہے خدا، اور روایت کے الفاظ یہ اتنا روتے اتنا روتے کہ جو دونوں ان کے گال تھے ان کے اوپر ایک طرح سے نالیاں بن گئی تھی جس میں سے آنسو کے خطرات گھیرا کرتے تھے، اور دونوں طرف کا گوشت رونے کی وجہ سے گل چکا۔ اللہ کی عبادت کے انتہائی شائق اس زمانے کے بادشاہ نے رقاصا کے عشق میں ان کو قتل کروا دیا تھا۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا سے شیطان کی ملاقات ہوئی، شیطان نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، حضرت یحییٰ نے شیطان کو دیکھا۔ اس چیز کی وضاحت اس مقام پر اس لیے ضروری کہ موضوع اتنا طویل نہیں کہ اس کے لیے پوری گفتگو کا انعقاد کیا جائے۔ حضرت یحییٰ نے شیطان کو دیکھا، شیطان نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کا حکم ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے ملاقات کروں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے خدا سے دعا مانگی کہ شیطان کو میرے پاس بھیج دے، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے میرے اوپر تسلط حاصل کر دیا، تم نے میرے اوپر تسلط حاصل کر دیا؟ پیغمبر وقت کی یہ حالت سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں شیطان میرے اوپر قابو نہ حاصل کر سکے۔ ایک مرتبہ جواب دیا کہ نہیں، یا یحییٰ، خدا نے مجھ کو اتنی طاقت قدرت نہیں، یا یہ کہیے کہ آپ کے اعمال اتنے نیک اور صالح ہیں کہ میں کسی مقام پر اور کسی وقت ہر ممکن کوشش کے باوجود آپ سے طاقت کو آپ کے اوپر اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا۔ انا عبادی لیس علیک لہم سلطان، قرآن کی آیت کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اے شیطان تیرے اختیار نہیں۔ حضرت یحییٰ نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ نہیں شیطان، ذرا اور وضاحت کر، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو مجھ سے راضی کہ میں ایسا کون سا کام کرتا ہوں کہ اللہ کا دشمن، اللہ کے بندوں کا دشمن مجھ سے راضی ہو جاتا، مجھ سے خوش ہو جاتا ہے؟ اے شیطان سچ سچ بتا دیا، یہ جواب دیا کہ یا یحییٰ، وہ کام کے جس کی وجہ سے میں آپ سے راضی ہوتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ رات کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد آپ سے تھوڑی کاہلی اور سستی سوار ہو جاتی ہے، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر کبھی کبھار نماز تہجد یا نماز شب چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مستحب نماز ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، تو اس رات کو میں انتہائی خوش ہوتا ہوں جس رات کو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ نے سنا اور اس کے بعد قسم کھائی کہ بار الہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمام زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہوں۔ تو کم کھانا یہ تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو شیطان کے قابو سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تندرستی کے چار درجے، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور شہوت کا استعمال کم سے کم۔ لیکن یہ لفظ کم جو ایک ترتیب سے آئیں اس سے غلط تصور پیدا ہو سکتا ہے جو کبھی پیدا ہو گیا ہے۔ بہلول دانہ اور جنید بغدادی اپنے زمانے کے دو جلیل القدر ہستیاں اپنے اپنے گروپ کے اعتبار سے ہندوستان اہل بیت کے نزدیک بہلول دانہ، ہندوستان اہل بیت کے نزدیک جنید بغدادی، بہلول پاگل ہیں، جنید ہوش والے، پیری مریدی کا سلسلہ ہے، تمام بغداد ان کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہیں۔ اس موضوع کی مناسبت سے واقعہ انتہائی اہم ہے اور یہ باقی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں۔ بہلول دانہ اور جنید بغدادی اکثر چوٹیں ہوتی رہتی ہیں، ٹکر ہوتی رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ بہلول دانہ بازار سے گزر رہے ہیں، جنید بغدادی بھی بازار سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دو الگ الگ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بازار کے بیچ میں ٹکراتے ہیں۔ جنید نے بہلول کو دیکھا، بہلول نے جنید کو دیکھا، بہلول تو پاگل تھے، نظر انداز کر کے آگے گزر جانا تھا۔ جنید بغدادی کا دل یہ کیا کہ میں بہلول کے منہ سے اپنی عظمت کا اعتراف کروں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کہا کہ اے بہلول، کیا آپ مجھے کچھ پڑھائیں گے، مجھے کچھ تعلیم دیں گے؟ اور یقین ہے جنید کو کہ بہلول پلٹ کر یہ کہیں گے کہ اے جنید، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، میں آپ کو کیا تعلیم دے سکتا ہوں؟ لیکن بہلول نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے جنید، میں ہر رام پر جنتے کو تعلیم نہیں دیتا ہوں، میں اس کو تعلیم دیتا ہوں جس کے اندر شریعت محمدیہ کا کچھ بنیادی علم موجود۔ جنید نے سنا، ایک مرتبہ غصے میں آ گئے کہ اچھا، کیا مجھ کو اتنا بنیادی علم بھی نہیں آتا؟ ذرا مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ سوال کیا بہلول نے کہ اے جنید، ذرا یہ بتائیے کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ بہلول نے سنا، بہلول کا سوال سنا، جنید نے ایک مرتبہ بے اختیار جواب دیا کہ اے بہلول، یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ پیغمبر کی واضح اور صریح حدیث کہ جو شب معراج کو وہ دیکھ کے آئے کہ انسان کو جتنا کم سے کم ممکن ہو کھانا چاہیے۔ بہلول نے سنا، ایک مرتبہ ہنسے، مسکرائے اور کہا کہ جس کو شریعت کا اتنا بنیادی مسئلہ بھی نہیں معلوم، بہلول اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا اور سلام کہہ کے رخصت ہو۔ جنید کو ایک مرتبہ ساؤ تو آیا، لیکن پاگل کی جام ہو گئی، چلے اتفاق سے اگلے ہفتے پھر اسی مقام پر، پھر اسی بازار میں ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ بہلول سے جنید وہی سوال کرتے ہیں کہ مجھے تعلیم دیجیے۔ بہلول یہ کہتے ہیں کہ پہلے شریعت کی بنیادی بات بتا دیجیے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے۔ سنا اور سننے کے بعد بے اختیار زبان پہ یہ آ گیا کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ کم سونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر بہلول مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ اے جنید، جس کو شریعت کا اتنا بنیادی مسئلہ نہیں معلوم، میں اس کو تعلیم نہیں دیتا، خدا حافظ۔ بہلول چلے گئے، اس واقعے کی مناسبت سے یہ واقعہ ہے، چلے گئے بہلول۔ تیسری مرتبہ پھر اگلے ہفتے اتفاق سے وہی ٹکراؤ دیا۔ ایک مرتبہ بہلول جنید کو دیکھتے، جنید بہلول کو دیکھتے، یہ آپ کہیے کہ اتفاق سے ٹکراؤ ہوا، یا یہ کہیے کہ جنید منتظر رہتے ہیں کہ بہلول کو کہیں پکڑیں اور ان سے ان سوالوں کا جواب حاصل کریں۔ ایک مرتبہ بہلول نے جنید کو دیکھا، جنید نے بہلول کو دیکھا اور وہی سوال کیا، بہلول مجھے کچھ تعلیم دی؟ اور بہلول کا وہی جواب کہ پہلے شریعت کی بنیادی باتیں حاصل کر کے آئی۔ جنید کا یہ کہنا کہ میں شریعت کی بنیاد سے کم از کم ضرور واقف ہوں، بہلول کا سوال کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ جنید کا جواب کہ کم سے کم بولنا چاہیے، تاکہ کرامن کاذبین وہ دونوں فرشتے کم سے کم نامہ اعمال میں لکھیں اور انسان کم سے کم گناہ کرے۔ بہلول پھر مسکراتے، پھر ہنستے اور یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جس کو چاہیے یاد نہیں معلوم، اس کو بہلول نہیں۔ اب ان چیزوں کا جواب آتا ہے، ہارون رشید کے سامنے مناظرہ آتا ہے، دونوں کی گفتگو ہوتی ہے، دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، مزہ ختم ہو جائے گا۔ جلدی جلدی بیان کریں گے۔ بہرحال اب کی دفعہ جنید، یہ تین باتیں خالی بہلول نے پوچھی، اب کی دفعہ جنید جو تھے ایک مرتبہ تاؤ کھاتے ہوئے چلے اور سیدھے ہارون رشید کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ اے ہارون، آپ رسول اسلام کی مسند سے بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک شخص تمام بغداد کے اندر پیغمبر اسلام کی احادیث کا مذاق اڑاتا ہے اور شریعت کے بنیادی مسئلے کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اور آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے؟ ہارون نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ جواب دیا تو بہلول ہے۔ اور ان کو خود کافی عرصے سے تلاش کی کہ پہلا اور کسی الزام کے اندر پھنسے اور ان سے بدلہ لیا جائے. ایک مرتبہ حکم دیا کہ بہلول کو گرفتار کر کے لایا جائے, سپاہی گئے بہلول کو گرفتار کر کے لایا. ہارون کے دربار میں بہلول ایک طرف, جنید ایک طرف, تمام بغداد کے علماء ایک طرف. ایک مرتبہ ہارون نے سوال کیا کہ اے بہلول, کیا جنید صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیغمبر اسلام کی تین احادیث کو ماننے سے انکار؟ بہلول نے کہا کہ پیغمبر کی توہین نہیں کر سکتا, پیغمبر کو فرمان میرے پر آنکھوں کے اوپر, لیکن پیغمبر کو فرمان نہیں کر سکتا, پیغمبر کی توہین